بسم اللہ الرحمن الرحیم. حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. یہ ڈاکٹر سار احمد صاحب بانی تنظیم اسلامی کا خطاب ہے جو انہوں نے اسلامی جمعیت طلباء علامہ اقبال میڈیکل کالج کی دعوت پر 14 نومبر 1987 کو فرمایا تھا, اور اسے شیخ جمیل الرحمان صاحب نے ٹیپ سے منتقل کیا کاغذ پر. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بعض شدید ومنافع للناس وقال تبارک و تعالی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وقال عز وجل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیز طلبہ, مجھے ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت کی میری گفتگو کا موضوع حب رسول اور اس کے تقاضے رکھا گیا ہے. اس سے پہلے یہ بات میرے علم میں نہیں آئی تھی, بلکہ مجھے عمومی انداز میں کہا گیا تھا کہ مجھے سیرت رسول علی صاحب الصلاۃ والسلام کے موضوع پر گفتگو کرنی ہوگی. بہرحال ان دونوں چیزوں کے مابین کوئی زیادہ فرق اور بود نہیں ہے, ان کو آسانی سے باہم جوڑا جا سکتا ہے, یہ لازم و ملزوم ہے. لیکن میری آج کی گفتگو زیادہ تر جس تناظر میں ہوگی وہ سورہ حدید کی وہ آیہ مبارکہ ہے جس پر میں ابھی قرآن اکیڈمی میں مفصل درس دے کر آ رہا ہوں. میں نے آج کے اس اجتماع میں حاضری سے اسی بنیاد پر معذرت کی تھی کہ ہفتہ کو بعد نماز مغرب قرآن اکیڈمی میں میرا درس ہوتا ہے. ہم وہاں گزشتہ 8 ہفتوں سے سورۃ الحدید کا سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں, اور آج کی نشست میں اس سورہ مبارکہ کی 25ویں آیت زیر درس تھی جس کی میں نے آغاز میں تلاوت کی ہے. آپ میں سے بہت سے حضرات کی نگاہوں سے شاید آج اخبارات میں وہ اشتہار بھی گزرا ہو جس میں اس درس سے متعلق میں نے 3 سوالات معین کیے تھے. پہلا یہ کہ اسلام صرف تبلیغی مذہب ہے یا انقلابی دین, دوسرے یہ کہ اسلامی انقلاب کا اصل ہدف کیا ہے, اور تیسرا یہ کہ کیا اسلامی انقلاب کے لیے طاقت کا استعمال جائز ہے. انہی 3 سوالات کے حوالے سے میں اس وقت سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ضمن میں کچھ عرض کروں گا. باقی جہاں تک آپ کے مقرر کردہ موضوع کا تعلق ہے, اس سے اس کا بالکل واضح تعلق یہ ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اس بات کی تاکید و تائید کے لیے میں نے آغاز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 بھی تلاوت کی تھی جس سے ہمارے دین میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے وہ نہایت وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ارشاد ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو, میری راہ پر چلو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے, اور اللہ ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دو اہم الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. پہلا لفظ اطاعت اور دوسرا ہے محبت. جیسے فرمایا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اسی طرح محبت کا تقاضا اللہ کے لیے بھی آتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان مدعیان ایمان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تمہیں بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ کاروبار جو تم نے بڑی مشقت سے جمائے ہیں اور جس میں تمہیں کساد کا اور مندے کا خوف رہتا ہے، اور اپنی وہ بلڈنگیں جو تم نے بڑے ارمانوں کے ساتھ تعمیر کی ہیں جو تمہیں بڑی بھری لگتی ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں اللہ کی محبت کے ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو بھی لے آیا گیا۔ اب میری بات کو غور سے سماعت فرمائیے، جب اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت دونوں کو جمع کریں گے تو اس کا جو حاصل جمع ہوگا اس کا نام عبادت ہے۔ عبادت صرف اللہ ہی کی ہے، رسول کی نہیں ہے، اور جب رسول کی اطاعت اور رسول کی محبت کو جمع کریں گے تو اس کے حاصل جمع کو عبادت نہیں کہا جائے گا بلکہ اتباع کہا جائے گا۔ عبادت کا اصل مفہوم ہے انتہائی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرنا، اور اتباع کا مفہوم ہے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر پیروی کرنا۔ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ اطاعت کی جاتی ہے کسی حکم کی، اور اتباع یہ ہے کہ کسی ہستی سے اتنی محبت ہو جائے کہ چاہے اس نے حکم نہ دیا ہو لیکن اس ہستی کے ہر عمل اور فعل کی پیروی کرنا، گویا بقول شاعر، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں۔ خیابہ کے معنی باغ کے ہیں اور ارم کے معنی جنت کے۔ تو اتباع کا درجہ اطاعت سے بہت بلند اور اس کے مفہوم میں بہت وسعت ہے۔ اطاعت میں صرف حکم پیش نظر ہوگا، اور اتباع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر عمل اور فعل کو، بلکہ ہر ہر ادا کی پیروی کو سعادت سمجھا جائے گا چاہے آپ نے اس کا حکم نہ دیا ہو۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ حب رسول علی صاحب الصلاۃ والسلام کا تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم پہلو، اسی اتباع کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بحیثیت مجموعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا رخ کیا تھا، آپ نے کس کام کے لیے محنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فکر دامن گیر تھی، آپ نے اپنی دن رات کی سعی و کوشش اور محنت و مشقت کا ہدف کیا معین فرمایا۔ اس دنیا میں ہر شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہدف معین کرتا ہے، پھر اس کی ساری محنت اور بھاگ دوڑ اسی رخ پر ہوتی ہے، کوئی اپنے پیشے یعنی پروفیشن میں اعلیٰ سے اعلیٰ مہارت حاصل کرنے کے لیے اور اپنا مقام بنانے کے لیے محنت اور سعی و جہد کرتا ہے، کوئی سیاست دان ہے اس کا بھی ایک ہدف ہے، وہ چاہتا ہے کہ حکومت کے کسی منصب پر فائز ہو، اقتدار اس کے ہاتھ میں یا اس کی پارٹی کے ہاتھ میں آئے۔ کاروباری آدمی ہے تو اس کا بھی ایک ہدف ہے، وہ محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، کہاں کہاں سے سامان تجارت منگاتا اور کہاں کہاں بھیجتا ہے، دنیا بھر کی مارکیٹوں میں چیزوں کے نرخوں کے اتار چڑھاؤ کمی بیشی کی خبر رکھتا ہے، یہ ساری سوچ اس کے ہدف کے تابع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعی و جہد کا ہدف۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتہائی جان گسل محنت و مشقت کی زندگی بسر کی تو اس کا ہدف کیا تھا؟ جو شخص سیرت مطہرہ کا سرسری سا بھی مطالعہ کرتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کے لیے کتنی محنت کی ہے اور کتنی مشقت جھیلی ہے۔ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کے خواہش مند ہیں تو ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ طے کرنے کی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رخ کیا تھا، آپ کے سامنے کیا مقصد تھا، کس ہدف کے حصول کے لیے آپ نے سعی و جہد فرمائی تھی۔ اس کے ضمن میں ایک اور بات بھی سامنے رکھیے، اگر خود آپ کا ایک مقصد معین ہے تو اس کے حصول کے لیے آپ کو کئی کام کرنے پڑتے ہیں۔ آپ اگر ان کئی کاموں کو علیحدہ علیحدہ یعنی آئسولیٹ کر کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو مختلف نظر آئیں گے، ان میں بظاہر ربط نظر نہیں آتا لیکن دراصل ان کو باہم مربوط کرنے والا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھیں تو وہ تمام افعال جو بظاہر مختلف اور متضاد معلوم ہوتے ہیں وہ سب کے سب مربوط نظر آئیں گے، اور در حقیقت ان کا باہمی ربط اس وقت تک قائم کرنا مشکل ہوگا جب تک واضح طور پر مقصد سامنے نہ ہو۔ ان بظاہر مختلف و متضاد افعال میں باہمی ربط و توافق تبھی نظر آئے گا اور قائم ہو سکے گا جب مقصد معین طور پر سامنے موجود ہوگا۔ ہدف کی تعیین کی اہمیت، اس مسئلہ کی اہمیت میں آپ حضرات کے سامنے واضح کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں بعض پہلو بظاہر متضاد نظر آتے ہیں، اور یہ تضادات اسی صورت میں حل ہو سکتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہدف اور مشن ہمارے سامنے ہو۔ دشمنان اسلام، خاص طور پر مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ، نے ان پر اعتراضات بھی کیے ہیں اور حملے بھی۔ میں ان میں سے چند کا بطور مثال ذکر کرتا ہوں۔ مثلا یہ کہ مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سخت ترین مصیبتیں جھیل رہے ہیں۔ حضور کے ساتھیوں کو دہکتے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، مکہ کی سنگلاخ اور تپتی ہوئی زمین پر گردن میں رسی ڈال کر جانوروں کی لاش کی طرح گھسیٹا جا رہا ہے۔ ایک مومنہ کو نہایت بہیمانہ ہی نہیں بلکہ انتہائی کمینگی سے شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک مومن کے ہاتھ پاؤں چار اونٹوں سے باندھ کر ان اونٹوں کو چار سمت میں ہانک دیا جاتا ہے کہ جسم کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، لیکن جوابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے۔ مکہ میں 12 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جانصار نے مشرکین مکہ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، کوئی بدلہ نہیں لیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اپنے ہاتھ باندھے رکھو، کوئی جوابی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ مکہ میں جو حضرات گرامی دولت ایمان سے مالا مال ہوئے تھے، ان میں سے ہر ایک شجاعت اور بہادری میں اگر ایک ایک ہزار کے برابر نہیں تو ایک ایک سو کے برابر ضرور تھا، اور ان کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کفو ایدیکم کی تعمیل میں کسی نے اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک طرف یہ انتہا ہے، دوسری طرف مدنی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے، علم ہے، آپ کے جانصار اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر کمان ہے، جوابی کارروائی ہو رہی ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں منہج انقلاب نبوی کے موضوع پر اپنی مسلسل تقریروں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ صرف جوابی کارروائی ہی نہیں بلکہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام میں پہل کی ہے۔ لیکن پچھلی چند صدیوں میں جب نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم اسلام کے کثیر رقبہ پر مغربی سامراج کا سیاسی و عسکری استیلا یعنی غلبہ تھا، اور اکثر مسلم ممالک کسی نہ کسی مغربی طاقت کے غلام تھے، حکمران اقوام کی طرف سے اسلام پر بڑے شدید اعتراضات کیے گئے کہ اسلام تو بڑا خونخوار مذہب ہے اور مسلمان بڑی خونی قوم ہے، اور اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے، بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے۔ اغیار نے ہم پر یہ تہمت اس شد و مد سے لگائی کہ علامہ شبلی مرحوم جیسے عالم دین، سیرت نگار، مورخ نے بھی معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا اور سیرت کی پہلی جلد میں لکھ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اکرام نے اقدام میں نہ پہل کی نہ تلوار اٹھائی، بلکہ تلوار اگر اٹھائی تو مجبوراً اور اپنی مدافعت میں اٹھائی۔ علامہ شبلی مرحوم تو پھر بھی اس معاملے میں قابل عفو قرار دیے جا سکتے ہیں کہ ان کا دور تھا جب انگریز کی حکومت تھی، اس کا غلبہ تھا، لیکن مجھے نہایت حیرت اور افسوس اس بات پر ہے اور یہ قابل اعتبار ذرائع سے میرے علم میں آئی ہے کہ حال ہی میں ایک دینی جماعت کے پلیٹ فارم سے ایک نامور عالم دین کی طرف سے پاکستان کی آزاد فضا میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام میں کوئی جارحانہ جنگ نہیں ہے بلکہ صرف مدافعانہ جنگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے دور میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب دفاعی جنگیں تھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ ضمنی طور پر یہ مسئلہ زیر گفتگو آ گیا ہے تو ایک اہم اور اصولی بات عرض کر دوں کہ تصادم کا آغاز اصولاً داعی انقلاب کرتا ہے، اقدام اس کی جانب سے ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے فرمایا؟ آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور گلی گلی صدا بلند فرمائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ترجمہ ہے، لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ اس دعوت کے مضمرات اور مفہوم پر غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا مذہب غلط ہے اور اس مشرکانہ مذہب پر قائم شدہ تمہارا نظام فاسد ہے۔ یہ صدیوں سے قائم و رائج نظام کے خلاف اعلان بغاوت
ہے یا نہیں. مکہ کی پر امن فضا میں نعرہ بغاوت کس نے بلند کیا؟ پرسکون شہری زندگی کے تالاب میں پتھر کس نے پھینکا کہ پورے تالاب میں ارتعاش کی لہریں اٹھ گئیں؟ اب اصل گفتگو کی طرف آئیے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہجرت کے بعد مکہ والوں کے خلاف اقدام میں پہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی ہے. ہجرت کے بعد پہلے 6 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلی استحکام میں صرف فرمائے. اس کے بعد آپ نے غزوہ بدر سے قبل 8 چھاپہ مار دستے بھیجے, جن میں سے 4 میں آپ خود سپہ سالار تھے. ان مہموں کے 2 مقصد تھے. پہلا مقصد تھا قریش مکہ کے قافلوں کے راستوں کو مخدوش بنانا, یعنی خطرناک, جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو, یعنی خدشے سے مخدوش جو اسم مفعول ہے. پہلا مقصد تھا قریش مکہ کے قافلوں کے راستوں کو مخدوش بنانا, جو قریش کی معاشی زندگی کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتے تھے. اسے موجودہ دور کی اصطلاح میں قریش کا اکنامک بلاکٹ کہا جائے گا, یعنی قریش کے تجارتی راستے مدینہ منورہ کے دائیں بائیں سے گزرتے تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے آدمی مسلح آدمی قریش کو دکھا کر انہیں تھریٹ کیا کہ میں تمہاری معاشی ناکہ بندی کر سکتا. دوسرا مقصد تھا قریش کی سیاسی ناکہ بندی, آج کی اصطلاح میں جو پولیٹیکل آئسولیشن اور کنٹینمنٹ آف قریش کہلائے گا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ منورہ کے مابین بسنے والے بعض قبیلوں کو اپنا حلیف بنا لیا اور بعض کو غیر جانبدار کہ وہ جنگ کی صورت میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے نہ قریش کا. انہی مہموں میں سے ایک مہم عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرگردگی میں وادی نخلا بھیجی گئی. یہ وادی طائف اور مکہ کے مابین واقع ہے, اور اس راستے سے قریش کے تجارتی قافلے طائف سے ہو کر یمن کے ساحل تک جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ قریش کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھو اور ہمیں خبر دیتے رہو. انہیں لڑائی کا حکم نہیں دیا گیا تھا, لیکن صورتحال ایسی پیش آئی کہ اس دستہ کی قریش کے ایک قافلے سے مٹ بھیڑ ہو گئی جو کافی مال تجارت اور 5 افراد پر مشتمل تھا. ان مشرکین میں سے 1 شخص قتل ہوا اور 2 فرار ہو گئے, اور باقی 2 کو قیدی بنا کر مال غنیمت سمیت یہ حضرات مدینہ منورہ واپس آ گئے. تفاصیل کے لیے نہ موقع ہے نہ وقت. بتانا یہ مقصود تھا کہ ہجرت کے 6 ماہ بعد 8 مہمات کی صورت میں اقدام کی پہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی, اور ہجرت مدینہ کے بعد پہلا مقتول بھی مشرک تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا. اس کا نام تھا عبداللہ حضرمی. مزید برا یہ بات تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد متعدد جنگیں لڑی ہیں, جیسے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, سورہ توبہ آیت نمبر 111, کہ یہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. تو مکی زندگی اور مدنی زندگی کا فرق آپ کے سامنے ہے. ان میں بظاہر بہت بڑا تضاد معلوم موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ مشہور مورخ ٹوائن بی, جسے اس دور میں فلسفہ تاریخ میں اتھارٹی تسلیم کیا جاتا ہے, اس نے ایک جملے میں پورا زہر بھر دیا ہے. نقل کفر کفر نباشد, وہ کہتا ہے محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے, البتہ ایک سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب. اس کے اس جملے کی زہرناکی کو آپ نے محسوس کیا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو نبیوں سے مشابہ ہے. دعوت ہے, تبلیغ ہے, واعظ ہے, نصیحت ہے, تلقین ہے, انذار ہے, تبشیر ہے, صبر ہے, پتھراؤ ہو رہا ہے, لیکن جوابی کاروائی نہیں ہو رہی. عیسائیوں کے جو آئیڈیل ہیں, یعنی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کی زندگی کا نقشہ تو یہی تھا. حضرت مسیح علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی اور نہ کسی حکومت کے سربراہ بنے. حضرت یحییٰ کے ہاتھ میں کبھی تلوار آئی ہی نہیں. لہذا ٹوائن بی کے نزدیک مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت نظر آتی ہے وہ نبوت کے نقشہ پر کچھ نہ کچھ پوری اترتی ہے. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتا, وہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتا لیکن یہ مانتا ہے کہ سیرت کا مکہ میں جو نقشہ ہے وہ نبیوں کی سیرت و زندگی سے مشابہ ہے, لیکن اس کے کہنے کے مطابق وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک, ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. وہاں سے تو جان بچا کر نکلنا پڑا، البتہ اسے مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک نئی شکل میں نظر آتے ہیں، سپہ سالار ہیں، شہ سوار ہیں، صدر مملکت ہیں، مدینہ کی شہری ریاست کے سربراہ ہیں، آپ ہی چیف جسٹس ہیں، مقدمات آ رہے ہیں اور آپ فیصلے صادر فرما رہے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں، مدینہ آتے ہی یہود کے تینوں قبیلوں کو معاہدہ میں جکڑ لیا ہے، عرب کے دوسرے قبائل سے معاہدے ہو رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ صورت تو ایک سیاستدان یعنی سٹیٹس مین کی نظر آتی ہے، اس میں پیغمبرانہ شان اسے نظر نہیں آتی۔ اس کا کہنا ہے کہ سیاستدان کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے، ان کی کامیابی بحیثیت پیغمبر نہیں تھی۔ اسی ایک جملہ کی شرح ہے جو ایک برطانوی مورخ مسٹر مونٹگومری واٹ نے ایک دوسرے انداز سے کی ہے۔ آپ حضرات نے یہ نام سن رکھا ہوگا، ابھی زندہ ہے، مرکزی حکومت کے زیر انتظام یعنی پاکستان کی مرکزی حکومت کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ہر سال جو سیرت کانفرنس ہوتی ہے، تو چند سال قبل مسٹر واٹ کو حکومت کی طرف سے مدعو کیا گیا تھا، وہ آ کر ہمیں سیرت مطہرہ سمجھائے۔ اس شخص نے سیرت پر دو کتابیں علیحدہ علیحدہ لکھی ہیں، ایک کا نام ہے محمد ایٹ مکہ اور دوسری کا نام ہے محمد ایٹ مدینہ۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دو حصوں میں بانٹ کر دراصل اس ظاہری تضاد کو نمایاں کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مکہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیں اور مدینہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیں۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اور بظاہر تضاد واقعتاً نظر آتا ہے، دشمنوں نے اسے ایکسپلائٹ کیا اور اسے تنقید و تنقیص کا موضوع بنایا۔ تنقیص کے معنی ہے ناقص قرار دینا، اس میں نقص نکالنا۔ لیکن ہمیں بھی یہ ماننا پڑے گا کہ دو رنگ جدا ہیں، میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ ان کا آپس میں ربط کیا ہے۔ اب دوسری نمایاں مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ سب نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین صلح کا ایک معاہدہ ہوا تھا جو صلح حدیبیہ کے نام سے سیرت کی تمام کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس صلح کی شرائط بڑی حد تک یک طرفہ نظر آتی ہیں اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کی ہے، جہاں تک کہ صحابہ کرام انتہائی مضطرب اور بے چین تھے کہ دب کر کیوں صلح کی جا رہی ہے، ہم اتنے کمزور تو نہیں، ہم اکبر ہیں، ہم اکیلے جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ 1400 صحابہ اکرام موت پر بیعت کر چکے تھے، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر عہد کر چکے تھے کہ ہم سب یہاں جانے دے دیں گے، پیٹھ نہیں موڑیں گے۔ بہرحال صلح ہو گئی اور صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ واپس آ جاؤ، احرام کھول دو، اس دفعہ عمرہ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اول تو یہی بات صحابہ اکرام کے لیے ناممکن القبول تھی کہ عمرہ کیے بغیر احرام کھول دیں، پھر ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکہ کا کوئی شخص اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر مدینہ جائے گا یعنی اسلام قبول کرے گا تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ سے اسلام چھوڑ کر مرتد ہو کر مکہ آ جائے گا تو اسے قریش واپس نہیں کریں گے۔ بڑی غیر منصفانہ بات تھی، اس پر صحابہ کرام بڑے جذبوس ہوئے، ان کے جذبات میں جوش و ہیجان پیدا ہوا کہ یہ صلح تو مساوی شرائط پر نہیں ہو رہی۔ چنانچہ جب صلح نامہ پر دستخط کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ احرام کھول دیے جائیں اور قربانی کے جو جانور ساتھ ہیں ان کی یہیں قربانی دے دی جائے، اس وقت صحابہ اکرام کے جذبات کا عالم یہ تھا کہ کوئی بھی نہیں اٹھا، کیفیت یہ تھی کہ گویا اعصاب اور اعضاء شل ہو گئے ہیں، سبھی دل شکستہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ پھر فرمایا کہ احرام کھول دیے جائیں اور قربانیاں دے دی جائیں، لیکن پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملول اور رنجیدہ ہو کر خیمہ میں تشریف لے گئے۔ عام معمول یہ تھا کہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ ہوتی تھی، چنانچہ اس سفر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذکر فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، بس آپ قربانی دے دیجئے اور احرام کھول دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، قربانی دی اور حجام کو بلایا کہ میرے سر کے بال مونڈ دو، اور آپ نے احرام کھول دیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو اب سب کے سب کھڑے ہو گئے، جو صحابہ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے، انہوں نے قربانیاں دیں اور تمام صحابہ اکرام نے حلق یا قصر کرائے اور احرام کھول دیا۔ حلق کرائے یعنی سر مڈا دیا، قصر یعنی بال کٹوا لیے۔ اس صورتحال کی تاویل اور توجیہ یہ ہے کہ صحابہ کرام پر اس وقت انتظار کی سی حالت تاری تھی، وہ اس خیال میں تھے کہ شاید کوئی نئی شکل پیدا ہو جائے، شاید نئی وحی آ جائے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا تو حالت منتظرہ ختم ہو گئی اور سب نے حکم کی تعمیل کی، ورنہ معاذ اللہ ہم صحابہ کرام کے متعلق ہرگز کسی حکم عدولی کا گمان تک نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ سارا پس منظر آپ حضرات کے سامنے قدر تفصیل سے اس لیے رکھا ہے کہ آپ صحیح اندازہ کر سکیں کہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر جو صلح کا معاہدہ ہوا اس کی شرائط واقعتاً غیر مساوی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دب کر صلح فرما رہے تھے، گویا اس وقت آپ بہر صورت صلح کرنا چاہتے تھے۔ لیکن 2 سال بعد جب ایک موقع پر قریش نے معاہدے کی ایک شق کی خلاف ورزی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلاف ورزی پر ان کی گرفت فرمائی تو قریش مکہ نے خود صلح کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ تب ابو سفیان کو، جو اس وقت پورے قریش کے قبیلہ کی سرداری کے منصب پر فائز تھے، یہ احساس ہوا کہ جذبات میں آ کر ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، یہ صلح ہمارے تحفظ یعنی پروٹیکشن کی حامل تھی، اس صلح کی تجدید ہونی چاہیے۔ چنانچہ ابو سفیان خود چل کر مدینہ پہنچے، سر توڑ کوششیں کی، سفارشیں ڈھونڈی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی تجدید کی منظوری دے دیں، لیکن بارگاہ رسالت میں ابو سفیان کو صلح کی تجدید کے لیے کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، صلح کی تجدید کی حامی نہیں بڑھی۔ غور کیجیے، یہاں بھی بظاہر ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ 2 سال پہلے بظاہر دب کر صلح کر رہے تھے، 2 سال بعد قریش کے سردار کی طرف سے صلح کی درخواست ہو رہی ہے اور اس مقصد کے لیے وہ خود مدینہ آیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح نہیں فرما رہے۔ اب جو ظاہری تضادات نظر آ رہے ہیں ان کے مابین ربط قائم ہوگا، لیکن یہ ربط کس چیز کے ذریعے قائم ہوگا؟ یہ ربط قائم ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل ہدف اور مقصود کی تعیین سے، جس کے لیے آغاز نبوت سے مسلسل جدوجہد ہو رہی ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ ہدف اور یہ مقصد، یہ مقصود و مطلوب ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے ایک وقت میں ہاتھ روکنے کا حکم ہے، مدافعت میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہے، ایک وقت میں ہاتھ کھولنے اور اقدام کرنے کا حکم ہے، ایک وقت میں اس مقصد کے لیے صلح مفید ہے، زیادہ صلح کی جا رہی ہے، کسی انانیت یعنی خود پسندی کو آڑے نہیں آنے دیا جا رہا، دب کر اور کسی قدر شکست خوردگی کے انداز میں صلح کی جا رہی ہے، اور ایک وقت میں اس مقصد کی خاطر جو صلح نہ کرنا، جب صلح نہ کرنا مفید ہے تب صلح نہیں کی جا رہی ہے۔ تمام تضادات در حقیقت مقصد کو صحیح طور پر سمجھ لینے ہی سے رفع ہوتے ہیں۔ مستشرقین نے دراصل جو ٹھوکر کھائی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کی بعثت کے بنیادی مقصد ہی کو نہیں سمجھا۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، قرآن مجید میں رسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد سورۃ حدید کی آیت نمبر 25 میں بیان فرمایا گیا ہے۔ میں قرآن اکیڈمی کی جامع القرآن میں آج ہی عشاء سے قبل اسی ایک آیت پر مفصل درس دے کر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بلا شبہ بالتحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، یعنی واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں دے کر، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی اور میزان بھی۔ یہ سب کس لیے کیا؟ رسول کیوں بھیجے؟ کتاب اور میزان کس لیے نازل فرمائی؟ اس مقصد کو آیت کے اگلے حصے میں معین فرمایا گیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ گویا رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجنے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی شریعت نازل کرنے کی غایت اور مقصد کو یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہوں، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، جبر کا خاتمہ ہو جائے، استبداد کا خاتمہ ہو جائے اور استحصال کا قلع کما ہو جائے۔ یہ نظام عدل کون سا ہوگا؟ ایک عدل کا نظام وہ ہے جو انسان اپنے ذہن میں بناتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کوئی سسٹم آف سوشل جسٹس وجود میں آ جائے۔ چنانچہ نظام عدل اجتماعی کا ایک تصور وہ ہے جو کمیونسٹوں کے ہاں ملتا ہے، ایک تصور مغربی ممالک کا ہے. کوشش سب کی یہ ہے کہ ہم کسی حقیقی نظام عدل اجتماعی تک پہنچ جائیں، لیکن انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے جتنے تصورات ہیں ان میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نقص یا خامی رہ جاتی ہے. حقیقی نظام عدل اجتماعی صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے نو انسانی کو عطا فرماتا ہے، جسے ہم دین و شریعت کے نام سے موسوم کرتے ہیں. اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شریعت کی تکمیل ہو گئی ہے. یہ نظام جس نے ہر ایک کے فرائض اور حقوق کا صحیح سے تعین کر دیا ہے، جس نے طے کر دیا ہے کہ کس کو کیا دیا جائے گا اور کس سے کیا وصول کیا جائے گا، جس نے معاشرے کے تمام طبقات کے حقوق و فرائض کا تعین نہایت متوازن فطری انداز میں کیا ہے، اور جس نے ہر شعبہ زندگی کا احاطہ کیا ہے، جس میں معاشرت بھی ہے اور سیاست بھی، تجارت بھی ہے اور معیشت بھی. جان لیجئے کہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنا انبیاء کی بعثت کا ایک اہم مقصد رہا ہے. اور یہ ہے وہ بات جو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں بیان ہوئی ہے. اب ذرا اس پہلو سے غور کیجئے کہ اس نظام عدل و قسط کے قیام میں رکاوٹ کون بنے گا. بظاہر بات ہے کہ جو مظلوم ہیں وہ تو چاہیں گے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، جو مستضعفین ہیں یعنی کمزور ہیں، جنہیں دبا لیا گیا ہے، جن کے حقوق غصب کیے گئے ہیں، وہ تو چاہیں گے کہ ظالمانہ نظام ختم ہو جائے اور عدلانہ نظام قائم ہو. لیکن جو ظالم ہیں، جنہوں نے ناجائز طور پر اپنی حکومتوں کے قلادے لوگوں کی گردنوں میں پر رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے دولت کی تقسیم کا ایک غیر منصفانہ نظام قائم کیا ہوا ہے، جس کے باعث ان کے پاس دولت کے انبار جمع ہو رہے ہیں، چاہے دوسروں کو دو وقت کی روٹی بھی نہ مل رہی ہو، کیا وہ کبھی پسند کریں گے کہ استحصالی اور ظالمانہ نظام ختم ہو جائے اور عدل و قسط کا نظام قائم ہو، شریعت خداوندی اور میزان عدل نصب ہو جائے؟ ان کی عظیم اکثریت یہ تبدیلی بالکل پسند نہیں کرے گی. لیکن ان طبقات میں بھی کچھ سلیم و تبا لوگ ہوتے ہیں جو بیدار ہو جاتے ہیں. ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ نظام غلط ہے، باطل ہے. چنانچہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں خود آل فرعون میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے. ایک مومن آل فرعون کا ذکر موجود ہے. سورہ مومن میں ان کی پوری تقریر نقل کی گئی ہے، جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، سورہ مومن آیت نمبر 28. یہ صاحب ایمان جو آل فرعون کے اہم سرداروں میں سے تھے، فرعون کے دربار میں ان کا اونچا مقام تھا، ایمان لے آئے تھے. یہ اس لیے ہوا کہ ان کی انسانیت بیدار تھی. معلوم ہوا کہ ظالم اور استحصالی طبقات میں بھی کچھ سلیم الفطرت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب حق کی دعوت ان کے سامنے آتی ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن ان کی تعداد ہمیشہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے. اور عظیم اکثریت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ حالات جوں کے توں یعنی سٹیٹس کو رہیں، تاکہ ان کے مفادات اور منفعتوں پر کوئی آنچ نہ آئے. جاگیرداری نظام ہے تو جاگیردار کبھی پسند نہیں کرے گا کہ وہ نظام ختم ہو جائے. سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ دار کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ نظام ختم ہو جائے. ہندو معاشرے میں برہمن کبھی پسند نہیں کرے گا کہ ذات پات کی اونچ نیچ ختم ہو جائے. برہمن کو جو اونچا مقام ملا ہوا ہے، کیا وہ چاہے گا کہ شودر کو اس کے برابر بنا دیا جائے؟ لہذا چاہے سماجی ظلم ہو، چاہے معاشی ظلم ہو، اور چاہے سیاسی ظلم، ظالم طبقات کی عظیم اکثریت اپنے اس ظالمانہ نظام کی مدافعت اور محافظت یعنی پروٹیکشن کے لیے میدان میں آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سورۃ الحدید کی اس آیہ مبارکہ کے اگلے ٹکڑے میں فرما دیا گیا، وانزلنا الحدید فیہ باسن شدید، ایسے لوگوں کی سر کو بھی یعنی ان کے سر کو چجلنے اور علاج کے لیے ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. لوہے میں جنگ کی صلاحیت ہے، اس سے اسلحہ بنتا ہے. لوگوں کے لیے اس لوہے میں دیگر تمدنی فائدے بھی ہیں. لیکن اس آیت کی روح سے لوہے کا اصل مقصد یہ ہے کہ میزان خداوندی کے نصب کرنے کے مشن میں جو لوگ بھی رسولوں کے آوان و انصار بنے اور نظام عدل و قسط کے قیام کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ حسب ضرورت و حسب موقع اس لوہے کی طاقت کو استعمال کریں اور ان لوگوں کی سر کو بھی کریں، ان کا سر کچلیں جو اس راہ میں مزاحم یعنی رزسٹ کرنے والے ہوں. چنانچہ اسی آیہ مبارکہ کے اگلے حصے میں اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی کسوٹی اور اپنی اور اپنے رسولوں کی نصرت قرار دیتا ہے. ارشاد ہوتا ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یعنی اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. یہ آیہ مبارکہ ختم ہوتی ہے ان الفاظ مبارکہ پر، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی ہے، زور آور ہے، زبردست اور غالب ہے. یعنی لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی راہ میں محنت کرنے اور اللہ کی نازل کردہ میزان شریعت کو نصب کرنے کی تعلیم و ہدایت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ معاذ اللہ وہ تمہاری مدد کا محتاج ہے. اس القوی العزیز کو تمہاری مدد کی کیا حاجت؟ البتہ تمہاری وفاداری اور ایمان کا امتحان مقصود ہے. سورہ حدید کی یہ آیت قرآن مجید کی بڑی انقلابی آیت ہے، اور اس میں عمومی اسلوب و انداز میں ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر رسولوں کی بعثت کا مقصد ان کو کتاب و میزان دینے کی غایت اور لوہے کے نزول کا سبب بیان ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت غلبہ دین، یہی بات اور یہی مضمون معین طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے امتیازی مقصد کے ذکر میں قرآن حکیم میں تین جگہ، یعنی سورۃ توبہ آیت نمبر 33، سورۃ الفتح آیت نمبر 28 اور سورۃ الصف آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا ہے. فرمایا ہوا الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. لفظ رسول کی جمع رسول ہے. سورہ حدید کی آیت لقد ارسلنا رسولنا میں لفظ رسول استعمال ہوا تھا جو جمع کا صیغہ ہے، اس سے تمام رسول مراد تھے. جبکہ ان تین آیات میں واحد کا صیغہ رسول آیا ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. کیا دے کر بھیجا؟ بالہدا. پہلی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے وہ ہے الہدا، یعنی قرآن حکیم، ابدی ہدایت نامہ، نو انسان پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین. آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ٹیلی ویژن پر کبھی میرا ایک پروگرام چلتا تھا، میں نے اس کا نام خود الہدا تجویز کیا تھا اور اسی آیت سے ماخوذ تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف الہدا نہیں دیا گیا بلکہ ایک اور چیز بھی عطا کی گئی، دین الحق، اور حق کا دین یا سچا دین بھی دیا گیا. یہ ہے وہ نظام جو عدل و قسط پر مبنی ہے، اللہ کی طرف سے نو انسانی کے لیے آخری اور مکمل شریعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کس لیے دیا گیا؟ اس امتیازی مقصد کی تعیین ہے جو اس آیت سے واضح ہوئی ہے. آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دی، تبلیغ بھی فرمائی، تربیت بھی دی، تزکیہ بھی کیا، یہ سب کچھ کیا، لیکن اس تمام جدوجہد یعنی سٹرگل کا مقصد، گول کیا ہے؟ وہ ہے لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اس دین حق کو اور اس نظام عدل و قسط کو پورے نظام اطاعت پر غالب کر دیں. زندگی کا کوئی گوشہ اس سے باہر نہ رہ جائے، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، حکومت ہو، قانون ہو، دیوانی قانون ہو، چاہے فوجداری، عبادات ہوں، معاملات ہوں، صلح ہو، جنگ ہو، ہر شے دین حق کے تابع ہو جائے. اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اب آپ غور کیجئے کہ یہ ہے مقصد بعثت تمام رسولوں کا، کہ نظام عدل و قسط قائم ہو، ظلم و ناانصافی، جبر و استبداد اور استحصال کا خاتمہ ہو جائے، اور اس نظام عدل و قسط کے قیام کے لیے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے نازل فرمایا، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیں. یہی مقصد بعثت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو قرآن حکیم میں تین مقامات پر بیان ہوا ہے. اب جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کا مقصد معین ہو گیا، تو اللہ اور اس کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے کی کچھ نتائج اور تقاضے ہیں جو سامنے آتے ہیں. میں اب انہیں ترتیب وار آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا پہلا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد وہی قرار پائے جو آپ کی بعثت کا مقصد ہے، باقی تمام چیزیں اس کے تابع ہو جائیں. اگر مقصد یہ نہیں ہے پھر تو نقشہ ہی جدا ہو گیا. ہم نے زندگی کے بعض گوشوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی وضع قطع کی، آپ کے روزانہ کے معمولات کی پیروی کر لی، تو اپنی جگہ ہر چیز مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی جس طور اور جس انداز سے بھی پیروی کی جائے وہ نہایت مبارک ہے، لیکن بحثیت مجموعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی جدوجہد کا جو رخ معین فرمایا اور اگر ہم نے اختیار کیا نہیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتباع نتیجہ خیز نہیں ہوگا، جیسے کہ سورہ بقرہ کے 17 رکوع میں فرمایا گیا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر شخص کے سامنے کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے جس کی طرف وہ بڑھ رہا ہے۔ آپ حضرات نے سٹرگل فار ایگزسٹنس کے نظریہ کا مطالعہ کیا ہوگا، آپ لوگ تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، ظاہر بات ہے کہ آپ نے ڈارون کا فلسفہ پڑھا ہوگا اور آپ اس کے نظریہ سروائیول آف دا فٹسٹ سے واقف ہوں گے۔ اس جہاد زندگانی میں ہر شخص زور لگا رہا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے۔ تو پہلی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کے طور پر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہدف بھی وہی ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس وقت اس ہدف کے لفظ سے بے اختیار میرا ذہن علامہ اقبال مرحوم کے اس مصرع کی طرف منتقل ہوا ہے، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ تیر انداز پہلے تو اپنا ایک نشانہ مقرر کرتا ہے کہ میں نے تیر مارنا کہاں ہے، پھر اس کی قوت روب عمل آتی ہے، وہ جتنے زور کے ساتھ کمان کو کھینچ سکے گا اسی زور سے وہ تیر اپنے ہدف کی طرف جائے گا۔ علامہ نے اس مصرع میں جو دو چیزیں جمع کر دی، کسی تیر انداز کی جدوجہد کے ضائع اور بے نتیجہ ہونے میں دو عوامل یعنی فیکٹرز شامل ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ ہدف معین نہیں، دوسرا یہ کہ کمان کو پوری قوت سے کھینچا نہیں گیا ہے، اس پر پورا زور نہیں لگایا گیا۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ کوئی تیر ادھر کو چلا گیا، کوئی ادھر کو چلا گیا۔ ضروری ہوگا کہ ہدف بھی صحیح معین ہو اور پھر پوری قوت کے ساتھ تیر چلا کر اس ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو تیر بیکار جائے گا۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اتباع رسول کی پہلی منزل کیا ہوگی؟ یہ کہ ہر مسلمان شعوری طور پر اپنی زندگی کا ہدف معین کر لے کہ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا ہدف، میری بھاگ دوڑ کی منزل مقصود وہی ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور وہ ہے اللہ کے دین کا غلبہ۔ اسے ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم نے ایک بڑے سادہ انداز میں شعر کا جامع پہنایا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی، میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ یاد رہے، روزہ رکھتا ہوں تاکہ نفس کے منہ زور گھوڑے کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت مجھ میں برقرار رہے، زکات ادا کرتا ہوں تاکہ مال کی محبت دل میں ڈیرا نہ لگا کر بیٹھ جائے، لیکن ان تمام اعمال کو ایک وادت میں پرونے والا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے دین کی سرفرازی، اللہ کے دین کی سربلندی۔ جس شخص کی زندگی کا ہدف یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہیں سے اس کی زندگی کا کانٹا بدل گیا، اب اس کا رخ کچھ اور ہو گیا۔ اب بعض الزام میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کر بھی رہا ہے، تو جب پٹلی بدل گئی اور بحثیت مجموعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع مقصود و مطلوب نہ رہا تو اب اس جزوی پیروی کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ البتہ بحثیت مجموعی اگر رخ وہی اختیار کر لیا اور اب ہر معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نور علی نور کے درجے میں آ جائے گی۔ انقلاب اسلامی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ اب دوسری بات کو لیجئے، اس منزل کے حصول اور اس منزل تک رسائی کا راستہ کون سا ہے، یہ ہم کہاں سے معلوم کریں گے؟ اس معاملے میں رہنمائی بھی ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملے گی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہر کام ہر طریقے پر نہیں ہو سکتا، ہر کام کے لیے ایک طریقہ معین ہے۔ گندم کاشت کرنی ہے تو اس کا ایک خاص موسم ہے، اسی میں آپ کاشت کریں گے تو آپ کو فصل ملے گی، ورنہ بیج بھی ضائع ہو جائے گا خواہ خلوص و اخلاص کتنا ہی ہو۔ پھر یہ کہ اس کے لیے زمین کو تیار کرنا ہوگا، زمین تیار نہیں کی اور آپ گندم کے بیج بکھیر آئے تو کیا فصل مل جائے گی؟ معلوم ہوا کہ گندم کے حصول کا ایک نہج ہے، منہج ہے، طریقہ کار ہے، اگر اس کی پیروی نہیں کریں گے تو گندم نہیں اگے گی۔ اسی طرح اس نظام عدل و قسط قائم کرنے کے لیے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، وہی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ اگر ایک شخص غلط فہمی میں ایک طریقہ کار پر عمل کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ مخلص ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسی طریقے سے اسلامی انقلاب آ جائے گا، اسلامی نظام عدل و قسط قائم ہو جائے گا، تو خلوص کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر مل جائے گا، لیکن دنیا میں اس کی محنت کامیاب نہیں ہوگی۔ لہذا ہمارا دوسرا شعوری فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے انقلاب برپا فرمایا، کس نہج سے نظام عدل و قسط قائم فرمایا، کس طریقے سے ظالمانہ استبدادی استحصالی نظام کو ختم کر کے لیقوم الناس بالقسط کی منزل تک رسائی فرمائی۔ جو الفاظ آئے ہیں دو مشکل، استبدادی اس کے معنی ہے دبانے والا، اپریسو، اور استحصالی ناجائز مفاد حاصل کرنے والا، یعنی ایکسپلوئیٹیٹو۔ جب ہمارا یہ شعوری فیصلہ ہو جائے گا، استحصالی یعنی ناجائز مفاد حاصل کرنے والا یعنی ایکسپلوئیٹیو یا ایکسپلوئیٹیٹو، جب ہمارا یہ شعوری فیصلہ ہو جائے گا تو اب ضرورت ہوگی کہ ہم سیرت طیبہ کا گہرا مطالعہ کریں اور یہ معلوم کریں کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار میتھڈ اختیار فرمایا تھا۔ اس لیے کہ کسی معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے ہر طریقہ کار کارگر اور مفید نہیں ہوتا، بلکہ جس قسم کی تبدیلی لانی ہو یا جس نوعیت کا انقلاب برپا کرنا مقصود ہو، اسی کی مناسبت سے طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے۔ میں ایک مثال عرض کر دوں، اشتراکی انقلاب کا اپنا ایک طریقہ ہے، جب تک اس نظریے کے شیدائی اور کامریڈز کسی معاشرے میں طبقاتی شعور یعنی کلاس کانشیسنس پیدا نہیں کرتے کہ یہ اہل ثروت یعنی ہیوز ہیں اور وہ محرومین یعنی ہیو ناٹس، یہ مراعات یافتہ اور استحصالی طبقات ہیں اور وہ دبے ہوئے اور پسے ہوئے طبقات ہیں، جب تک اس شعور کو مظلوم طبقات کے ذہنوں میں راسخ نہیں کر دیا جائے گا، اس وقت تک اشتراکی انقلاب کی راہ میں پہلا قدم بھی نہیں اٹھ سکے گا۔ پہلے یہ طبقاتی شعور یعنی کلاس کانشیسنس پیدا کرنا ہوگی۔ دوسرا مرحلہ طبقاتی کشاکش اور تصادم یعنی کلاس سٹرگل کا ہے۔ اب طبقات کو طبقات سے ٹکرایا جائے، اس کے بغیر اشتراکی انقلاب کے لیے دوسرا قدم نہیں اٹھ سکے گا۔ ان کے علاوہ اشتراکیوں کے دوسرے مختلف ہتھکنڈے ہیں، افراتفری پیدا کرنا، بد نظمی پیدا کرنا، اسی طرح علاقائی اور لسانی عصبیتوں کا پیدا کرنا کہ ہم سندھی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم پختون ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہماری تہذیب علیحدہ ہے، ہماری ثقافت علیحدہ ہے، ہماری زبان علیحدہ ہے، اس طریقے پر ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں اور عصبیتوں کو ابھار کر باہم ایک دوسرے سے ٹکرا دینا، یہ کمیونسٹوں کی جدید ٹیکنیک ہے۔ اس میں بموں کے دھماکوں اور دوسری تخریب کاریوں کے ذریعے سے چاہے بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور متعدد بے گناہ لوگوں کی جانوں کا نشانہ بنانا پڑے، چاہے انہیں قربانی کا بکرا بنانا پڑے، لیکن یہ چیزیں اشتراکی انقلاب لانے کی کوششوں کے لوازم میں شامل ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ کوئی شخص شریف النفس ہے، وہ مغالطوں کا شکار ہو کر اشتراکی نظریہ کا معتقد تو ہو گیا، مارکسسٹ تو بن گیا، لیکن ان تخریبی کاموں میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں، تو وہ حقیقی کمیونسٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے ان کاموں میں حصہ لیے بغیر اشتراکی انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک سیٹ پیٹرن بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اسلامی انقلاب کے لیے بھی صرف وہی طریقہ مؤثر اور مفید ہوگا جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا فرمایا تھا۔ چنانچہ اب ہماری علمی کاوش اور جستجو یہ ہوگی کہ ہم سیرت مطہرہ کا معروضی یعنی آبجیکٹو مطالعہ کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے انقلاب کو جاننے کی کوشش کریں۔ مراحل انقلاب، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج انقلاب کو سمجھنے کے لیے سیرت مطہرہ کا جب مطالعہ کیا تو انقلاب کے مختلف مراحل کا ایک واضح خاکہ میرے سامنے آ گیا، اور اس خاکے کی روشنی میں سیرت کے تمام واقعات مجھے انتہائی مربوط و بامانی معلوم ہوئے۔ میرے مطالعے کا حاصل یہ ہے کہ انقلابی جدوجہد کے 6 مراحل ہیں۔ نمبر 1، دعوت و تبلیغ۔ پہلا مرحلہ ہے دعوت و تبلیغ کا، یعنی انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت۔ اسلام کا اسلامی انقلابی نظریہ یہ نظریہ توحید، جان لیجئے کہ یہ نظریہ نہایت انقلابی ہے اور اس کی زد بہت دور دور تک پڑتی ہے۔ سماجی اور معاشرتی میدان میں توحید کا تقاضا ہے یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، سب کا خالق ایک اللہ ہے، پیدائشی اعتبار سے کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہے۔ ذات پات اور حسب نسب کی بنیاد پر تمام تقسیموں کی مکمل نفی ہو جائے۔ اسی توحید کی ایک فرع یعنی کرولری یہ ہے کہ حاکم صرف اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف آیت نمبر 40 اور 67 اور سورۃ الانعام آیت نمبر 57۔ حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے ہے، انسان کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے نظام کو قائم کرے۔ ہاں، اللہ کی عطا کردہ شریعت کے دائرے کے اندر قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ سیاست کے میدان میں اس سے بڑا انقلابی نظریہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ اسی طرح معاشیات کے میدان میں توحید کا تقاضا کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 284، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان کا مالک صرف اللہ ہے، ملکیت انسان کے لیے ہے ہی نہیں۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے بطور امانت ہے، اصل مالک تو اللہ ہے۔ این امانت چند روزہ نزد معاست، در حقیقت مالک ہر شے خدا است۔ ملکیت میں تصرف کا حق لامحدود ہوتا ہے، آپ کا مال ہے، آپ جو چاہیں کریں، میری ملکیت ہے، میں جو چاہوں کروں، میری بکری ہے، جب چاہوں ذبح کروں، مجھے کلی اختیار حاصل ہے۔ لیکن امانت میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، امانت میں مالک کی مرضی کے مطابق تصرف ہوگا۔ مالک کی مرضی کے خلاف اگر تصرف کیا جائے گا تو وہ خیانت شمار ہوگا۔ نظریہ توحید کے 3 تقاضے آپ کے سامنے آ گئے: معاشرتی سطح پر انسانی مساوات، سیاسی سطح پر اللہ کی حاکمیت، اور انسان کے لیے خلافت کا تصور، اور معاشی سطح پر ملکیت کی بجائے امانت کا تصور۔ نمبر 2، تنظیم۔ انقلابی جدوجہد کے دوسرے مرحلے کا عنوان ہے تنظیم، یعنی وہ لوگ جو شعوری طور پر توحید کی اس انقلابی دعوت کو قبول کر لیں، انہیں منظم کیا جائے، جماعتی شکل میں آرگنائز کیا جائے۔ اس لیے کہ محض نظریہ کی دعوت و تبلیغ سے انقلاب نہیں آ سکتا جب تک اس کی پشت پر فدائین اور سرفروشوں کی جماعت نہ ہو۔ اشتراکی انقلاب کو دیکھ لیجئے، جب تک اشتراکی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کرتے، جب تک وہ جیلوں کو نہیں بھر دیتے، جب تک وہ پھانسی کے پھندوں کو چوم کر اپنے گلوں میں نہیں ڈالتے، کیا کمیونسٹ انقلاب کہیں آ سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اسلامی انقلاب کے لیے ایک جماعت چاہیے، جانصاروں کی جماعت، جو پورے طور پر منظم ہو، جس کے لیے ہمارے دین کی اصطلاح ہے سمع و طاعت، یعنی لسن اینڈ اوبے، سنو اور اطاعت کرو۔ گویا ڈسپلن اس نوع کا ہونا چاہیے جیسے فوج کا ہوتا ہے۔ ڈھیلے ڈھالے نظم کے ساتھ انقلاب نہیں لایا جا سکتا۔ نمبر 3، تربیت۔ تیسرا مرحلہ ہے تربیت اور تزکیہ، یعنی جس اللہ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو اس کے احکام کو پہلے اپنے اوپر نافذ کرو۔ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں انقلاب برپا کرنے چلے ہو، پہلے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنی سیرت میں جذب کرو۔ جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی کوشش برابر نہیں ہوگی۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص بڑا فعال ہے، تنظیمی اور جماعتی کاموں میں لگا رہتا ہے، بہت بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن اس سے دین کے احکام پر عمل میں کسل مندی، تساہل اور بے رغبتی کا اظہار ہوتا ہے، تو ایسے سپاہیوں سے گاڑی نہیں چلے گی۔ ایسے لوگ کسی امتحان کے مرحلے میں خالی کارتوس ثابت ہوں گے۔ لہذا تیسرا نہایت اہم مرحلہ ہے تربیت اور تزکیہ کا۔ صحابہ کرام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار تھے، ہمارے لیے اصل آئیڈیل وہ ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جو تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی فرمائی تھی، اس کی کوئی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ وہ بات ہے جس کی گواہی دشمنوں کی طرف سے ملی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جب سپاہ اسلام ایرانیوں کے خلاف سفارہ تھی تو رستم سپہ سالار افواج ایران نے مسلمان فوجیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے کچھ جاسوس بھیجے. وہ بھیس بدل کر مسلمانوں کے کیمپ میں کچھ دن تک حالات کا مشاہدہ کرتے رہے. واپس جا کر انہوں نے رستم کو رپورٹ پیش کی. ہم روحبان باللیل و فرسان بالنہار. یہ عجیب لوگ ہیں, رات کو راہب نظر آتے ہیں اور دن میں شہ سوار. دنیا نے یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ تو دیکھی تھی. عیسائی راہب بڑی تعداد میں موجود تھے. آپ نے بحیرہ راہب کا واقعہ سنا ہوگا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بچپن ہی میں پہچان لیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک عیسائیوں میں بڑے مخلص راہب موجود تھے. انہی میں وہ راہب بھی تھا جس نے حضرت سلمان فارسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ دیا کہ جاؤ, میرا علم بتاتا ہے کہ کھجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے, جاؤ قسمت آزمائی کرو. اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا بڑا عالم و راہب ہوگا. لیکن جو راہب ہوتے تھے وہ دن کے وقت بھی راہب تھے, رات کے وقت بھی. ان کے ہاتھ میں تلوار تو نظر نہیں آتی. اسی طرح کیسر و کسرا کی افواج بھی موجود تھی, لیکن جو دن کا فوجی ہے وہ رات کا بھی فوجی ہے. جہاں رات فوج کا پڑاؤ ہو جاتا تھا وہاں آس پاس کی کسی عورت کی عصمت کا محفوظ رہ جانا ایک معجزہ ہوتا تھا. گل چھڑے اڑائے جا رہے ہیں, شراب کے دور چل رہے ہیں, دل کھول کر عیاشی ہو رہی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و تزکیہ کا کمال دیکھیے کہ دو متضاد چیزوں کو جمع کر دیا. صحابہ کرام کی سیرت و کردار پر اس سے زیادہ جامع تبصرہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم روحبان باللیل و فرسان بالنہار کہ رات کو یہ راہب نظر آتے ہیں, اللہ کے حضور سربر سجود ہیں, قیام کی حالت میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور سجدہ گاہیں آنسوؤں سے تر ہیں, لیکن دن کے وقت یہی لوگ بہترین شہ سوار ہیں اور نہایت دلیری سے لڑتے ہیں. تو جان لیجئے کہ کسی انقلابی جدوجہد کے یہ تین ابتدائی مراحل ہیں, دعوت و تنظیم اور تربیت و تزکیہ. ان تینوں کا حاصل یہ ہے کہ ایک انقلابی جماعت وجود میں آئے جو ایک طاقت اور قوت بن جائے. اس قوت و طاقت کا کام کیا ہے؟ جب تک یہ طاقت بڑھ رہی ہے اپنے آپس کے روابط و تعلق کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرے, اپنی تنظیم کو مضبوط سے مضبوط تر کرے, اپنی دعوت کے ذریعے سے اپنے حلقہ اثر اور بیس کو وسیع کرنے کی جدوجہد کرے. نمبر چار, صبر محض. جب تک اتنی طاقت نہیں ہو جاتی کہ وہ باطل سے ٹکرا سکے اس وقت تک صبر محض پر عامل رہے. کفو ایدیاکم, ہاتھ باندھے رکھو, چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تم ہاتھ مت اٹھاؤ. چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تم ہاتھ مت اٹھاؤ. میں اس کا اجمالی تذکرہ پہلے کر چکا ہوں. انقلابی جدوجہد میں اس صبر محض یعنی پیسو ریزسٹنس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر ابتدائی مراحل میں انقلابی جماعت تشدد پر اتر آئے, وائلنٹ ہو جائے, تو اس معاشرے میں موجود باطل نظام کو اس بات کا اخلاقی جواز حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس مختصر سی انقلابی طاقت کو کچل ڈالے. اس کے برعکس اگر وہ انقلابی جماعت صبر محض کی پالیسی کو اختیار کرے اور ظالموں کی جانب سے تشدد جھیل جائے تو اس معاشرے کی رائے عامہ اس جماعت کے حق میں ہموار ہوتی چلی جاتی ہے. قدرتی طور پر رائے عامہ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ آخر ان لوگوں کو کیوں ایذائیں دی جا رہی ہیں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ کیا انہوں نے چوری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے؟ کیا کسی کی ناموس و آبرو پر ہاتھ ڈالا ہے؟ کیا کسی اخلاقی حرکت کا ارتکاب کیا ہے؟ ان لوگوں کا بس ایک جرم ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ مکہ میں حکم یہی تھا, ہاتھ باندھے رکھو. مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. چنانچہ کفار کی طرف سے مسلمانوں پر بدترین تشدد ہوا جسے مسلمانوں نے کمال صبر سے برداشت کیا. لیکن ظاہر ہے کہ ناحق ستایا جا رہا ہے اور یہی مسلمانوں کی اخلاقی فتح تھی جو بعد میں غزوہ بدر میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 313 بے سر و سامان لشکر کے سامنے 1000 کا لشکر ٹھہر نہ سکا اور مسلمانوں نے کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا. تو یہ صبر محض ایک انقلابی تحریک کا نہایت اہم مرحلہ ہے. جب ہم ان مراحل کو ترتیب وار شمار کرتے ہیں تو صبر محض چوتھا مرحلہ قرار پاتا ہے, ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پہلا مرحلہ دعوت کے پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے اور ابتدائی تین مراحل یعنی دعوت، تنظیم اور تربیت کے شانہ بشانہ چلتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تعذیب و تشدد، تعذیب یعنی تکلیف دینا، تعذیب و تشدد پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا اور اپنے موقف پر ڈٹے اور جمے رہنا انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ صبر محض اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اتنی طاقت نہ ہو جائے کہ اس نظام کے ساتھ باضابطہ تصادم مول لے سکے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ٹکراؤ کے بغیر انقلاب نہیں آتا، ٹھنڈے ٹھنڈے وعظ و نواز اور نصیحت سے انقلاب کبھی نہیں آیا، لیکن پختہ ہوئے بغیر اور مناسب تیاری کے بغیر ٹکراؤ ہو گیا تو تمام جد و جہد اکارت جائے گی۔ تقریر کے آغاز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی وجہ ہے کہ 12 برس تک مشرکین کی طرف سے مکہ میں شدید ترین تشدد یعنی پرسیکیوشن ہو رہا ہے، انتہائی ایذا رسانی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوابی کاروائی کی اجازت نہیں ہے۔ ہر نوع کے جور و ستم کو برداشت کرو، اگر اللہ ہمت دے تو ان کی گالیوں کے جواب میں دعائیں دو۔ اس طرح اہل ایمان کا امتحان ہو رہا تھا اور تربیت بھی ہو رہی تھی۔ نمبر 5، اقدام۔ لیکن جب طاقت اتنی فراہم ہو جائے کہ وہ انقلابی جماعت یہ محسوس کرے کہ اب ہم برملا اور کھلم کھلا باطل کو چھیڑ سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو انقلاب کا 5واں مرحلہ شروع ہو جائے گا جس کا عنوان ہے اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس، یعنی اب اس نظام کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑا جائے گا۔ میں اس وقت اس معاملے کو بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں قدر تفصیل کی ضرورت ہے۔ جاننے کا شوق اگر دل میں پیدا ہو جائے تو میری کتاب منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کیجئے، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ ہمارے دور میں اگر کوئی ایسی اسلامی انقلابی جماعت وجود میں آ جائے تو یہ فیصلہ کرنا کہ اب کافی طاقت فراہم ہو گئی ہے اور اقدام کا مرحلہ آ گیا ہے، اس کا انحصار امیر کے اجتہاد اور اسسمنٹ پر ہے، اس کا انحصار امیر کے اجتہاد اور اسسمنٹ پر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا۔ ہجرت ہو رہی ہے، ساتھ ہی آیت نازل ہو گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، سورۃ حج آیت نمبر 39۔ اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے کہ آج ان کے ہاتھ کھول دیے گئے، اب وہ بھی ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے، وحی کے ذریعے سے۔ اب وحی تو نہیں آئے گی، اب یہ فیصلہ اجتہاد سے ہوگا۔ اب فہم و ادراک کی پوری قوتیں کام میں لا کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم باطل نظام کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں۔ اگر مشورے کے بعد امیر جماعت کی یہ رائے بن گئی کہ ہمارے پاس متدبے تعداد میں ایسے کارکن موجود ہیں جو منظم ہیں، سموتاد کے خوگر ہیں، ان کا تعلق مع اللہ مضبوط ہے، ان کی اسلامی نہج پر تربیت ہو چکی ہے، تزکیہ نفس کی وادی سے وہ گزر چکے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے کو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، وہ سینوں میں گولیاں کھانے کو تیار ہیں، پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اگر لاٹھیوں کی بارش ہوگی تو بھاگیں گے نہیں، جیلوں میں بھرا جائے گا تو وہ جیلوں کو بھر دیں گے، کوئی معافی مانگ کر نہیں نکلے گا۔ جب اندازہ ہو کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے تو پھر چیلنج کیا جائے گا اور آگے بڑھ کر اقدام کیا جائے گا۔ سیرت النبی علیہ صاحب علیہ السلام میں یہ اقدام ہمیں اس شکل میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لا کر ٹھنڈی چھاؤں میں آرام نہیں فرمایا۔ مستشرقین اور مورخین کی ہرزہ سرائی دیکھیے کہ وہ ہجرت کا ترجمہ کرتے ہیں فلائٹ ٹو مدینہ، فلائٹ کا ترجمہ ہوگا فرار، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فرار ہوتا ہے کسی مصیبت سے بچنے کے لیے بھاگ کر کہیں پناہ لینا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر معاذ اللہ پناہ نہیں لی تھی، ہجرت دراصل عنوان ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آوان و انصار کے لیے ایک بیس فراہم کر دی تھی کہ جہاں سے اسلامی انقلاب کی تحریک کو لانچ کرنا ہے اور اسے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لا کر صرف 6 مہینے داخلی استحکام پر صرف فرمائے ہیں۔ اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے ہیں۔ پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، یہ مرکز بن گیا۔ دوسرا کام مہاجرین اور انصار کی مواخات، اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ یہود کے 3 قبیلوں سے معاہدے کر لیے۔ ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا، طے پا گیا کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، ان کے تمام شہری حقوق محفوظ رہیں گے، لیکن اگر کبھی کسی طرف سے مدینہ پر حملہ ہوا تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے یا بالکل غیر جانبدار رہیں گے۔ ان ابتدائی 6 مہینوں کے بعد راست اقدام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، قریش کی شرگ یعنی لائف لائن پر ہاتھ ڈالا اور ان کے تجارتی راستوں کو مخدوش بنا دیا۔ ان مہموں کے متعلق میں اجمالاً گفتگو کر چکا ہوں۔ نمبر 6، مسلح تصادم۔ در حقیقت اس اقدام کا نتیجہ تھا کہ قریش کا 1000 کا لشکر پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر حملہ آور ہوا تھا، سانپ بل سے باہر نکل آیا تھا، اور اس طرح انقلاب محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کا چھٹا اور آخری مرحلہ یعنی مسلح تصادم عام کانفلکٹ کا آغاز ہو گیا۔ اب تلواریں اور نیزے ہیں، مقابلہ ہے، تلوار تلوار سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ چھٹا اور آخری مرحلہ فائنل فیز 6 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ اس دوران میں ہر طرح کی اونچ نیچ آئی۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ نشیب و فراز آئے ہیں، جو قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ ضمانت نہیں تھی کہ اے اہل ایمان میری راہ میں جنگ کرو، تم میں سے کسی کو کوئی آنچ نہیں آئے گی، یہ گارنٹی تو کہیں نہیں دی گئی تھی۔ تم کو تو اپنی جانیں دے کر اپنی صداقت کا ثبوت دینا ہے، عام اہل ایمان کو کہاں گارنٹی ملتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی گارنٹی نہیں تھی۔ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ ہوا ہے تو آپ کا جسد اطہر لہو لہان ہوا کہ نہیں ہوا؟ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تلوار کا وار پڑا ہے تو آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے کہ نہیں؟ خون کا فوارہ چھوٹا کہ نہیں چھوٹا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر خود کی 2 کڑیاں گھسیں کہ نہیں؟ یہ سب کچھ ہوا۔ ہاں، ان تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دینے کے بعد، وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی غیبی تائید و نصرت آ کر رہتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کامیابی قدم چومیں گی، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ دور حاضر میں انقلاب اسلامی کا طریقہ کار، اسلامی انقلاب کے منہج کے یہ 6 مراحل ہیں جنہیں میں نے یہاں نہایت مختصر انداز میں بیان کیا ہے۔ اس انقلابی عمل یعنی ریولوشنری پروسیس کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے سمجھا ہے، اور اس معاملے میں میرا ماخذ صرف اور صرف سیرت محمدی علیہ صاحب السلام والسلام ہے۔ اب ایک اہم بات کی طرف اشارہ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس انقلابی عمل کے ابتدائی 4 مراحل ہر دور میں بین ہی اسی طرح رہیں گے جیسے ہمیں سیرت مطہرہ میں نظر آتے ہیں۔ یعنی اسلامی انقلابی جدوجہد کا پہلا مرحلہ دعوت و تبلیغ کا ہوگا۔ اس میں قرآن کو مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہوگی، اور انقلابی نظریہ توحید ہی کا ہوگا۔ بقول اقبال، زندہ قوت تھی زمانے میں تو یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ آج کے دور میں توحید بریلویوں اور اہل حدیثوں کے درمیان بحث و نزاع کا ایک مسئلہ بن کر رہ گئی ہے، اس پر کھینچ تان ہو رہی ہے، ورنہ حقیقت میں توحید تو پورے ایک نظام تمدن، ایک نظام اجتماعی، ایک نظام عدل و قسط کی بنیاد ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے تنظیم۔ یہاں بھی ہمیں سیرت مطہرہ سے حاصل ہونے والے اسوہ کو جوں کا تو اختیار کرنا ہوگا۔ اس تنظیم کے معاملے میں میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی امت کو دی ہے وہ ہے نظام بیعت۔ اجتماعیت کے لیے بنیاد بیعت ہوگی۔ میری اس رائے سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میری جانتدارانہ رائے یہ ہے کہ یہ اسلامی انقلاب کے لیے ایک جماعت، ایک تنظیم کی تاسیس کے لیے سیرت مطہرہ میں بیعت کی سنت کے علاوہ کوئی دوسری صورت موجود نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے جس کی صحت پر امت کے 2 جلیل القدر محدثین امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما متفق ہیں۔ سند کے اعتبار سے متفق علیہ سے زیادہ کسی روایت کا مقام نہیں ہوتا. اس حدیث کے الفاظ اس قدر جامع ہیں کہ میرا گہرا تاثر ہے کہ اس حدیث میں ایک صحیح اسلامی انقلابی تنظیم یا جماعت کا پورا دستور موجود ہے. میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس حدیث اور اس کے ترجمہ و تشریح کو پوری توجہ اور غور کے ساتھ سماعت فرمائیے. حدیث ہے عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ قال بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرت علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ وان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومت لائم. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جو حکم آپ ہمیں دیں گے ہم سنیں گے اور مانیں گے, چاہے آسانی ہو چاہے تنگی, چاہے وہ ہمارے نفس کو اچھا لگے, چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے, اور چاہے آپ ہم پر دوسروں کو ترجیح دیں, اور جس کو بھی آپ امیر مقرر فرما دیں گے ہم اس کا حکم مانیں گے اور اسے جھگڑیں گے نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہماری رائے ہوگی اور جس بات کو ہم حق سمجھیں گے اس کو بیان ضرور کریں گے. ہم جہاں کہیں بھی ہوں اور اللہ کے معاملے میں حق بات کہنے سے ہم کسی ملامت گر کی ملامت سے ہرگز نہیں ڈریں گے. ملامت گر کا مطلب ہے ملامت کرنے والا. یہ ہے میرے نزدیک تنظیم کے مرحلے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس میں صرف یہ فرق ملحوظ رکھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلق تھی, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان معروف کے حکم میں تھا, لیکن آپ کے بعد اب کسی بھی امیر کی اطاعت آزاد نہیں ہوگی بلکہ معروف کے دائرے کے اندر اندر ہوگی. تربیت کے مرحلے میں بھی ہمیں پورے طور پر نبوی طریق کی پیروی کرنا ہوگی. اس میں اہم ترین چیز ہے عبادات مفروضہ کا اہتمام, یعنی فرض عبادات کا اہتمام اور ان کی پابندی, مزید برآں تلاوت قرآن حکیم اور حتی الامکان قیام اللیل کا اہتمام یعنی تہجد کا اہتمام. اسی طرح صبر محض کے مرحلے کو بھی ہمیں بعین ہی اسی طرح اختیار کرنا ہوگا جس طرح ہمیں سیرت میں مکی دور میں نظر آتا ہے, یعنی دعوت و تبلیغ کے اس کام میں اور اقامت دین کی اس جد و جہد میں جو مصائب اور شدائد آئیں ان پر صبر کرنا, ثابت قدم رہنا اور اپنا ہاتھ روک کر رکھنا. یہ وہ چار ابتدائی مراحل ہیں جن میں ہمیں طریق نبوی کو جوں کا توں اختیار کرنا ہوگا. البتہ اسلامی انقلابی جد و جہد کے پانچویں اور چھٹے مرحلے یعنی اقدام اور مسلح تصادم کے معاملے میں ہمیں احوال و ظروف کی مناسبت سے کچھ ترمیم کرنی ہوگی اور اتحاد سے کام لینا ہوگا. اس کی وجہ سمجھ لیجئے. پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس معاشرے سے معاملہ تھا وہ تمام اعتبارات سے خالص کافرانہ معاشرہ تھا. آج کسی بھی مسلمانوں کے ملک میں یہ جدوجہد ہوگی تو سابقہ مسلمانوں سے پیش آئے گا, چاہے اس ملک میں حکمران اور عامۃ المسلمین کی اکثریت فاسق و فاجر افراد پر مشتمل ہو, وہ سیکولر ذہن رکھتے ہوں لیکن کلمہ گو تو ہیں, شمار تو ان کا مسلمانوں ہی میں ہوتا ہے. ایک معاملہ تو یہ ہے جس کی وجہ سے صورتحال میں فرق واقع ہو گیا ہے. دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں طاقت کا زیادہ فرق نہیں تھا, جو تلواریں ادھر مشرکین و کفار کے پاس تھیں وہی مسلمانوں کے پاس تھی. مقدار اور تعداد یعنی کوانٹٹی کا فرق ضرور تھا لیکن نوعیت یعنی کوالٹی کا فرق نہیں تھا. وہی نیزہ تلوار تیر کمان ان کے پاس ہے وہی ان کے پاس, وہی گھوڑے اور اونٹ ادھر وہی ادھر. لیکن آج کل جو استحصالی نظام بھی قائم ہے, خواہ سرمایہ دارانہ ہو یا جاگیردارانہ, اس کا تحفظ دینے والی حکومت ہوتی ہے جو انہی طبقات کے افراد پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کے مفادات رائج الوقت نظام سے وابستہ ہوتے ہیں. لہذا حکومت مقابلہ میں آتی ہے, اس کے پاس بے پناہ قوت و طاقت, چنانچہ مسلح تصادم والی بات موجودہ دور میں بڑی مشکل ہے. اس کا کوئی بدل تلاش کرنا پڑے گا. وہ متبادل طریقے تمدن کے ارتقاء نے فراہم کیے ہیں. پرامن مظاہرے, پکٹنگ کرنا, گھیراؤ کرنا, چیلنج کرنا کہ فلاں فلاں کام جو اسلام کی روح سے منکر ہیں ہم یہاں نہیں ہونے دیں گے, یہ کام اگر ہوگا تو ہماری لاشوں پر ہوگا, یہ وہ راستے ہیں جو تمدن کے ارتقاء کی بدولت ہمارے لیے کھلے ہیں. جب تک یہ مرحلہ نہیں آتا صرف زبان و قلم سے اس کا اظہار کیا جائے گا. یہ کام اسلام کے خلاف ہیں, منکر ہیں, حرام ہیں, ان کو چھوڑ دو, ان سے باز آ جاؤ, ان کی جگہ معروفات کو رائج کرو. لیکن جب وہ وقت آ جائے کہ اسلامی انقلابی جماعت یہ سمجھے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم مظاہروں کے ذریعے سے حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں, تو پھر چیلنج کیا جائے گا کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے. سڑکوں پر نکل آئیں گے, پرامن مظاہرے کریں گے, دھرنا مار کر بیٹھیں گے, پکٹنگ کریں گے. اس کے نتیجہ میں کیا ہوگا؟ لاٹھی چارج ہوگا, گرفتاریاں ہوں گی, جیلوں میں بھرے جائیں گے, حکومت اور آگے بڑھے گی تو فائرنگ ہوگی, شیلنگ ہوگی. تو جب اس جماعت کے وابستگان نے پہلے ہی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے, وہ سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, تو پیس دکھانے کا کیا سوال؟ اب یا تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی, اس لیے کہ آخر فوج بھی اسی ملک کی ہے اور عوام بھی اسی ملک کے, اپنوں کے خون سے ہاتھ کب تک رنگ سکیں گے؟ یا پھر نذرانہ جان اپنے رب کے حضور پیش کر کے اس تنظیم کے ارکان سرخرو ہو جائیں گے؟ اس کی ایک مثال اس دور میں ایرانیوں نے پیش کر کے دکھا دی ہے. اگرچہ ایران میں انقلاب کے پہلے چار مراحل پر مطلوبہ درجے میں کام نہیں ہوا تھا, اس میں بہت سی خامیاں رہ گئی تھیں, اس کے بارے میں اس وقت میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک چیز انہوں نے کر کے دکھا دی. انہوں نے شاہ کے خلاف مسلح بغاوت نہیں کی تھی, انہیں ہتھیار ہاتھ میں نہیں لیے, خود جانے دینے کے لیے سڑکوں پر آ گئے, ہزاروں مارے گئے, کوئی پرواہ نہیں. لیکن ان قربانیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس عاجز آ گئی اور فوج نے مظاہرین پر گولیاں چلانے سے انکار کر دیا, اور آخر کار شہنشاہ کو بھاگتے بنی, اور اس کا انجام یہ ہوا کہ دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. وہ شہنشاہ جو اس علاقے میں امریکہ کا سب سے بڑا پولیس مین تھا, اسے امریکہ بہادر نے بھی اپنے یہاں پناہ دینے سے انکار کر دیا. وہ کون سی طاقت تھی جس نے شہنشاہ ایران کو حکومت چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا؟ وہ عوام کا جذبہ اور جان قربان کرنے پر آمادگی کی طاقت تھی. اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا. تو اس معاملے میں اجتہاد سے کام لیتے ہوئے ہمیں موجودہ حالات کے پیش نظر صبر محض کی پالیسی پر کار بند رہتے ہوئے اقدام تک کا سفر طے کرنا ہوگا. مسلح تصادم کی نوبت نہیں آئے گی. البتہ جہاں حالات سازگار ہوں, جہاں مسلح تصادم ہو سکتا ہو, وہاں ہوگا. جیسے اب افغانستان میں ہو رہا ہے, وہاں اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک تو وہ قوم عرصہ سے آزاد قوم کے طور پر دنیا کے نقشے پر موجود رہی ہے, اس پر مغربی استعمار کا براہ راست غلبہ نہیں ہوا. وہ بڑے صغیر پاک و ہند کی طرح 200 برس تک غلام نہیں رہے. دوسری یہ کہ وہاں ہتھیار عام ہے, کوئی گھر شاید ہی ایسا ہو جس میں ہتھیار نہ ہو. ان کے بچے تو بچپن ہی سے بندوق اور رائفل سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں. پھر وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں گوریلا جنگ ممکن ہے. ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ اس میں گوریلا وار ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اگر کہیں مسلح تصادم کے لیے حالات سازگار ہوں, تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ وہاں نہیں علی المنکر کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے, تلوار اٹھائی جا سکتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ کسی مسلمان فاسق و فاجر حکمران کے خلاف مسلح بغاوت کا راستہ بالکل بند کر دیا گیا ہو. بغاوت ہو سکتی ہے, البتہ فقہاء کرام نے اس کے لیے شرط یہ عائد کی ہے کہ طاقت اتنی ہو جائے کہ اپنے اندازے اور جائزے کی حد تک کامیابی کا واضح امکان نظر آتا ہو. باقی عملاً کیا ہوگا, تو بہت سے اندیکھے عوامل ایسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ یقین سے نتیجہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. بہرحال یہ معاملہ اگرچہ مشروط ہے, لیکن اتنی بات تو ثابت ہے کہ مسلح بغاوت حرام مطلق نہیں. لیکن ہمارے ملک کے حالات میں عملاً مسلح بغاوت ممکن نہیں ہے. اس کا بدل ہے پرامن اور منظم مظاہرے اور وہ تمام اقدامات جن کا ذکر کر چکا ہوں. اس طرح ہم اللہ کی راہ میں جان تو دے سکتے ہیں, ہمارے پاس دینے کی چیز جان ہی ہے جو ہم دے سکتے ہیں. اس کے لیے آمادگی ضرور رہنی چاہیے. اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں سنا دوں. یہ سب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تقاضا ہوگا کہ ہماری قلبی کیفیات حدیث رسول کے مطابق بن جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والذی نفس محمد بیدیہ لوددت ان اغزو فی سبیل اللہ فاقتل ثم احیا ثم اغزو فاقتل. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں. اس آرزو کا ہر مسلمان کے دل میں ہونا ایمان کی علامت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا لازمی تقاضا ہے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان نے اللہ کی راہ میں نہ کبھی جنگ کی اور نہ اس کے دل میں اس کی آرزو تھی، تو اگر اس حال میں اس کو موت آئی تو اس کی موت ایک نوک نفاق پر ہوگی. گویا ایمان کی شرط لازم یہ ہے کہ یہ آرزو دل میں موجود ہو کہ اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے یہ جان کام آئے، گردن کٹے، اس جسم کے ٹکڑے ہو جائیں. اس خواہش کا ہونا ضروری ہے، خواہ اس کا مرلہ نہ آئے. صحابہ کرام میں بہت سے ایسے ہیں جن کا انتقال جنگ کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہو گیا. ہو سکتا ہے مکی دور میں کسی صحابی کی طبی موت واقع ہو گئی ہو، ان کے لیے میدان جنگ میں گردن کٹانے کی نوبت آئی نہیں. اسی طرح عین ممکن ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی راہ میں جانی قربانی دینے کا مرحلہ نہ آئے، لیکن دل میں نیت ہو، آرزو ہو، تمنا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے واثق امید ہے کہ وہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. میری اس وقت کی گفتگو کا خلاصہ ذہن نشین کر کے اٹھیے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتباع زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی مطلوب اور مبارک ہے، لیکن اس کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا پورا رخ وہی ہو جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا، اور وہ رخ تھا غلبہ دین کی جدوجہد کا رخ، نظام عدل و قسط کا عملاً قیام و نفاذ. اسی مشن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک جان گسل محنت و مشقت کی، اس کے لیے صحابہ کرام نے زندگیاں کھپا دی، مصائب جھیلے، مظالم برداشت کیے، جانوں کے نذرانے پیش کیے. حضور اور صحابہ کرام نے کے نقش قدم پر ہماری زندگی کا رخ متعین ہو جائے، ہماری دلچسپیاں اور ہمارے ذوق و شوق سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ کے سانچے میں ڈھل جائیں، یہی حب رسول کا اصل تقاضا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی. حاصل کلام، سیرت مطہرہ کے اس اجمالی نقشہ کے ذریعے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے بیان کر دیے ہیں. اس انداز میں غور و فکر کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری ہر بات تسلیم کر لیں، لیکن میرا نقطہ نظر آپ کے سامنے آیا ہے، اس پر ٹھنڈے انداز میں سوچ بچار کیجئے، اور ضرورت محسوس ہو تو مجھ سے تبادلہ خیال کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.